رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. امام المحدثين امام بخاري علیہ رحمہ کتاب و بدل وحی کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں، جو ہم نے تھوڑا سا جس کا تذکرہ کیا تھا، آج دوبارہ میں اس کو پھر اثر نو ذکر کرتا ہوں تاکہ تمام بھائی روٹین کے ساتھ اس کو جو بھی چیزیں ہوں نوٹ کر لیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محمد بن ابراہیم التیمی نے خبر دی ہے کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو فرماتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، وانما اور صرف لكل امرئ ہر شخص کے لیے ہے، ما نوى جو اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرته الى دنیا، تو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی، یصیبھا وہ اس کو پا لے گا، او الى امرأة ینکحھا یا کسی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی. تو یہ جو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، اس حدیث کی سند اور متن انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے اور دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور بے شمار احکام اور مسائل کا دار و مدار اس حدیث کے اوپر ہے. تو کچھ باتیں میں نے اس حدیث کے حوالے سے پہلے اپنے درس میں ذکر کی ہیں، جن میں سے بالخصوص ایک بات میں نے یہ بیان کی تھی، اور چونکہ آج دوبارہ وہ تھوڑا سا دہرانے لگا ہوں، شاید کوئی نئے بھائی بھی ہوں بیچ میں، تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. تمام ذخیرہ احادیث کے اندر کسی صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی دوسرے صحابی سے یہ حدیث مروی نہیں ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث علقمہ بن وقاص اللیثی نے بیان کی، ان کے سوا کوئی دوسرا شخص حضرت عمر سے یہ حدیث بیان نہیں کرتا. اور اسی طرح علقمہ بن وقاص اللیثی سے محمد بن ابراہیم التیمی جو ہیں وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور محمد بن ابراہیم التیمی کے سوا کسی اور راوی نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے یہ حدیث بیان نہیں کی، اور ان سے پھر یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان فرمائی، اور وہ بھی اس کے بیان کرنے کے اندر جو ہے نا وہ اکیلے ہیں. اور پھر آگے یحییٰ بن سعید انصاری سے بے شمار ائمہ محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ جو سند ہے اور دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں یہ یحییٰ بن سعید انصاری جو ہیں ان سے نیچے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, وہاں سے یہ حدیث متواتر ہے. لیکن یحییٰ بن سعید انصاری سے لے کر اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک جو ہے یہ حدیث بالکل اسی طرح تفرد کے ساتھ ایک ایک راوی ہی اس کو بیان کرتا ہے. اسی طرح یہ حدیث اور صحیح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ حدیث بھی بالکل اسی طرح ہی تفرد کی صورت میں جو ہے نا وہ وارد ہوئی ہے. اس کو بھی ذرا ساتھ اگر آپ ملائیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری حدیث جو صحیح بخاری میں نقل کی جس کا جو موجودہ انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث کے وہ حدیث نمبر 7563 ہے, یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں, خفیفتان اللسان زبان کے اوپر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بڑے بھاری ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دو کلمے. تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو زرعہ نے اس حدیث کو بیان کیے, اور ابو زرعہ سے عمارہ بن قعقاع اس حدیث کو لائے, اور ان سے محمد بن فضیل بن غزوان الزبی لائے ہیں, اور ان سے احمد بن اشقاب, اور احمد بن اشقاب سے امام بخاری لائے. تو یہ جو آخری حدیث بھی ہے محمد بن فضیل بن غزوان الزبی اس کو اپنی کتاب الدعا میں بھی لائے ہیں, جیسے امام بخاری کے شیخ و شیخ ہیں تو ان کی اپنی کتاب الدعا بھی جو ہے نا وہ پرنٹ ہو چکی ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو محمد بن فضیل غزوان الزبی جو ہیں وہ عمارہ بن قعقاع سے اور ان سے بزرگ انہوں نے بزرگ سے اور وہ برے, اس روایت میں اسی طرح ہر راوی دوسرے سے بیان کرنے میں اکیلا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صحیح حدیث کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس حدیث کے اندر ہر طبقے کے اندر کم از کم دو راوی ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحابی بیان کریں, پھر ہر دو صحابی کے نیچے دو دو شاگردوں, پھر وہ آگے بیان کریں تو جہاں بھی کریں ان سے بھی آگے روایت کریں, ہر ایک شیخ سے دو دو بندے ہوں, یعنی سند کے تمام طبقات میں دو دو راوی ہوں. اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں جس میں ہر طبقے میں دو راوی ہوں عزیز کہا جاتا ہے. تو یہ جو شرط لگائی کہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے تو یہ امام حاکم کا قول ہے اور ابو علی جبائی المعتزلی کا کہنا ہے. تو ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے شرح نخبۃ الفطر میں اس بات کی تردید فرمائی کہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے لیے ہر طبقے میں کم از کم دو راوی ہوں, زیادہ جتنے ہو جائیں وہ تقویت کا باعث ہیں, کسی جگہ پر راوی کا تفرد یا اکیلا ایک راوی نہیں ہونا چاہیے جس کو خبر واحد سے تعبیر کرتے ہیں, تو ان کے تردید کے لیے صحیح بخاری کی پہلی اور آخری یہ دونوں حدیثیں بڑی شاندار دلیل ہیں کہ حدیث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے جمیع طبقات میں دو یا دو سے زیادہ راوی ہوں. اکیلا راوی بھی اگر ہو لیکن ہو وہ سکا قابل اعتماد حافظ اور ضابط ہو اور اپنے شیخ سے اس کی ملاقات اور سماع جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہو تو وہ خبر واحد صحیح حدیث جو ہے وہ بھی بالکل حجت اور دین ہے. یہ بعض فلسفی اور قسم کے لوگ جو اپنی آراء جو ہے ان کو تو بہت زیادہ ترجیح دیتے, تو حدیث کا مسئلہ آ جائے تو اخبار احاد وغیرہ کے نام پر پروپوگنڈا کرتے اور یہ کہتے ہیں جی عقیدے کے اندر تو خبر واحد صحیح حدیث بھی جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی, جس طرح کے پیچھے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ میں جو لاہور سے چھپا ہے یہ جامعہ نظامیہ والوں کی تباہ, اس کی پانچویں جلد کے اندر اس نے شرع عقائد نصف فقہ جو حنفی لوگوں کی عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ بات درج کی ہے کہ اگر کوئی حدیث خبر واحد صحیح ہو اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ وہ صحت پر پوری اترتی ہو تو پھر بھی وہ حدیث جو ہے وہ عقیدے میں دلیل نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور عقیدہ قطعی ہوتا ہے. تو ظنی بات جو ہے وہ قطعی جو ہے نا عقیدے میں حجت اور دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی کچھ میں نے توضیح پہلے کر دی ہے کہ ظن سے مراد کیا ہے محدثین فقہا کے ہاں. تو ظنی کہہ کر حدیث کو رد کرنا تو ظن پر تو بہت سارے احکامات کی بنیاد ہے اور قرآن حکیم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کئی ایک شرعی احکام عقائد اور اعمال دونوں جو ہیں وہ بیان ظن کے ساتھ کیے. مثلا قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک سے جو مومنوں کی ملاقات ہونی ہے تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے عملی مسئلہ نہیں ہے. تو اس عقیدے کو یظنون انہم ملاقو ربہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس بات پر ظن رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. تو قرآن پاک نے تو عقیدے کے مسئلے میں بھی یظنون کہہ کر ظن کا جو ہے نا وہ اعتبار کیا ہے. اور طلاق کا مسئلہ بیان کر کے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو وقفہ بعد وقفہ تین طلاقیں دے دیتا ہے پھر وہ عورت جو ہے اپنا گھر آباد کرنے کی نیت سے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لیتی ہے عدت گزارنے کے بعد, طلاق لینے کی نیت سے نہیں کیونکہ وہ تو حلالہ ہے اور شرع میں بالکل وہ حرام ہے. دوسرے آدمی سے اس نیت کے ساتھ شادی کی کہ اس کے ساتھ رہنا ہے گھر آباد کرنا ہے, تو پھر کوئی ایسا سبب بن گیا کہ اس شخص نے جو ہے نا وہ طلاق دے ڈالی تو یہ عدت گزارنے کے بعد. اگر پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح میں بسنا چاہتی ہو تو قرآن نے کہا ان ظننا ان یقیما حدود اللہ, اگر ان دونوں کو اس بات کا ظن ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہوں تو پھر دوبارہ آپس میں شادی کر کے اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں. تو یہ فقہی مسئلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ظننا کہہ کر یہاں ظن کا اعتبار کیا. تو قرآن پاک عقائد میں بھی ظن کا اعتبار کرتا ہے اور شرعی احکام کے اندر عملی مسائل میں بھی اس کا اعتبار کرتا ہے. تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ظنی ہے تو پھر وہ حدیث کے تو لیتے نہیں تو قرآن پاک سے بھی انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ ظنی مسئلے جو قرآن نے بیان کیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال عقیدے کے اندر خبر واحد صحیح حدیث بھی ہو تو وہ حجت ہے, اور اسی طرح وہ متواتر آسانی سے مروی تب بھی حجت ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب مرتب کی الحدیث حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام, یہ حدیث جو ہے وہ بذات خود حجت اور دلیل ہے عقائد کے مسائل ہوں یا شرعی احکام کے مسائل ہوں. اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن بھی شرعی دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث خواب و ایک ہی سند کے ساتھ مروی ہو وہ بھی دین کے اندر دلیل اور حجت ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ جو ہے نا یہ اخبار احاد جو ہیں ان کی حجیت اور ان کو شرعی احکام نے قبول کرنے کے لیے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر قائم کیا ہے. جو لوگ صحیح بخاری جو ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھتے اور جانتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر ایسے فرق کا رد فرمایا ہے جو کسی نہ کسی بہانے سے حدیث یا حدیث کی کتب کے اندر شکوک و شبہات جو ہیں وہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے تو امام بخاری علیہ رحمہ سے آج کل کے جتنے بھی متعصبین لوگ ہیں اور وہ تقلیدی احکام کو رواج دینے والے ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں امام بخاری علیہ رحمہ کے اوپر اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہتے ہیں. اور تو ان سے ہو کچھ نہیں سکتا, چاند پر تھوکنے سے ظاہر ہے تھوک تو اپنے منہ کے اوپر ہی پڑتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا اتنا فضل اور احسان امام بخاری علیہ رحمہ کے اوپر تھا کہ جن لوگوں نے صحیح بخاری کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رجال پیدا کیے کہ جنہوں نے اس شخص کا منہ توڑ جواب دیا. میں اس کی چند ایک مثالیں اشارتاً تفصیل تو نہیں ہو سکتی نا، تو میں بیان کرتا ہوں. مثلاً صحیح بخاری کی شرح کے نام پر دیوبندی علماء نے میں سے احمد رضا بجنوری نے ایک کتاب انوار الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح شروع کی. اصل میں وہ بخاری کی شرح نہیں، لیکن صحیح بخاری کی احادیث کے اوپر تنقید اور ان کو فقہ حنفی کی طرف ڈھالنے کی پوری کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور ہے. احمد رضا بجنوری دیوبندی عالم ہے اور انور شاہ کشمیری کا شاگرد بھی ہے اور اس کا داماد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے اندر ہی ایسا ایک محدث اور عالم پیدا کر دیا تھا جس نے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب لکھا، اور اس کے جو انوار الباری کا مقدمہ ہے صرف اس کا جواب جو ہے وہ چار جلدیں تو تباہ ہو چکی، پانچویں بھی جو ہے نا وہ تباہ ہونے والی ہے. بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان سے گجرانوالا سے انشاء اللہ تعالی پانچ جلدوں میں یہ کتاب اردو زبان میں عنقریب دوبارہ تباہ ہو کر آنے والی ہے. میں نے بھائیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، اس کا نام نوٹ کر لے، اس کا نام ہے اللمحات الى ما فی انوار الباری من الظلمات. اللمحات الى ما فی انوار الباری من الظلمات، صرف اس کے مقدمے کا جواب یہ پانچ جلدوں میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے. چار پہلے چھپ چکی تھی، اب پانچویں بھی انشاءاللہ تعالی ملا کر تو پانچ جلدوں میں دوبارہ اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو کتاب اللمحات الى ما فی انوار الباری من الظلمات، یہ بھائی نے جو ٹیکس میں لکھا نا اللمحات الى حمزہ لام اور یا کے ساتھ فی انوار الباری، اللہ کی جب من کریں من الظلمات میم اور نون، جو بھائی سماعت فرما رہے ہیں وہ اس کی تصحیح کر لیں. بھائی نے ٹیکسٹ میں دیا اللمحات، اگر یا لام لکھے اس کو الا کرے حمزہ لام اور یا، ما فی اللمحات الا ما فی انوار الباری من الظلمات لفظ ہے، بہرحال تصحیح فرما لیں بھائی نا. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو فقہ حنفی کا بالخصوص کوفہ سے لے کر انڈیا تک پورا تعارف ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں سے چلے اور انہوں نے کیا کیا اور کس طرح جو ہے نا یہ احادیث کے ساتھ کھیل اور مذاق کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پاکستان میں ایک یہ دیوبندیوں کی جو دوسری جماعت ہے مماتی گروپ، اس کا احمد سعید جو چتروڑ گڑی ہے صحیح بخاری کے والد، اس نے زبان درازی کی اور اس نے کتاب لکھی کہ قرآن مقدس اور بخاری محدث، قرآن مقدس اور بخاری محدث. تو حنفیوں نے کہ گھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مرمت کروائی، چونکہ حیاتی اور مماتی یہ جو دو گروپ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو انہوں نے تو اپنی وہ مماتیوں نے کے جواب میں حیاتیوں نے اپنی دشمنی مول لی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا کمال ہے کہ اس نے صحیح بخاری کا دفاع جو ہے وہ ان کے گھر سے کروا دیا. تین چار جو ہے نا اس کے جواب جو ہے نا وہ حنفیوں کی جو بندیوں کی طرف سے ہی اس مماتی کے رد میں چھپے، جن میں ایک جو ہے وہ مولوی سرفراز ادھر اصول حدیث میں پڑھی. ایک منٹ میں ذرا وہ بھائی جو نا کتاب تو صرف ایک منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے انہی لوگوں کے گھر سے ان کا جو ہے نا وہ رد کروایا. مثال کے طور پر یہ جو دیوبندیوں کا ایک گروہ حیاتیوں کا ہے، یہ کمن پارٹی اور ماسٹر مینو کاڑوی کی ذریت، ان کے گھر سے اس کا جواب چھپا جس کا نام ہے اوپر لکھا اس نے کہ چتروڑی کے الزامات کا مسکت جواب. تو اوپر ایک اور بات بڑی لکھی ہوئی ہے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب رد و افتراء الباحث المخبص علی القرآن المقدس والبخاری المحدث. یعنی قرآن اور بخاری کے خلاف گستاخ رسول و صحابہ، چتروڑی کے الزامات کا مسکت جواب. تو یہ عبد الکریم نعمانی نقشبندی لکھنے والا جامع ابی بکر صدیق کبیر والا میں جو ہے وہاں کا یہ موتمم ہے. تو یعنی اس نے کہا کہ یہ بخاری کے اوپر لکھنے والا جو ہے یہ گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی ہے. اسی طرح ایک دوسرا جواب اس کا عمر قریشی جو کوٹ ادو مظفر گڑھ میں ہے، اس نے اس کا جواب لکھا عادلانہ جواب. تو اوپر لکھا ہوا کل جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوکا. احمد سعید چتروڑی ملتانی کی طرف سے امام بخاری روات بخاری اور صحیح بخاری شریف پر کیے گئے 54 اعتراضات کا عادلانہ جواب. اسی طرح تیسری ایک کتاب جو ہے مولوی سرفراز صفدر کے بیٹے عابد عبدالقدوس خان کارن نے، یہ جو نصرت العلوم گجراں والا ہے وہاں مدرس سے، اس نے جواب لکھا ہے دفع اعتراضات المخبس علا بخاری محدث، المعروف امام بخاری کا عادلانہ دفاع، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹائٹل پہ مرکزی اشاعت و توحید و سنہ کے علامہ احمد سعید ملتانی چتروڑ گڑی کی کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث کا مدلل جواب۔ چوتھی کتاب بھی انہی کے جو گھر سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ ملتان سے، نصرت الباری فی رد من سب البخاری، تو یہ نصرت الباری فی رد من سب البخاری، یہ چار جواب اللہ وحدہ لا شریک نے انہی کے گھر سے لکھوا کر صحیح بخاری کا دفاع فرما دیا ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، خود امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح حدیثوں کے اوپر اعتراضات کرنے والوں، بالخصوص اخبار احاد کہہ کر حدیث کو رد کرنے والے لوگوں کے لیے صحیح بخاری کے اندر ہی علاج فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں 95 نمبر کتاب جو امام بخاری نے قائم کی ہے وہ کتاب و اخبار الاحاد ہے، یہ کتاب و اخبار الاحاد امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر قائم کی، اور اس میں 6 باب باندھ کر امام بخاری علیہ رحمہ نے الگ الگ مسائل نے اخبار احاد کی احجیت سمجھائی، اور اس کے اندر قرآن کی آیات بھی لائے اور احادیث بھی لائے۔ مثال کے طور پر پہلا باب ہی دیکھیں صحیح بخاری کتاب اخبار الاحاد کا، امام بخاری نے باب باندھا بابو ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام، یعنی امام بخاری علیہ رحمہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ خبر ایک اکیلا راوی جو سچا ہو تو اس کی طرف سے جو خبر مروی ہے، خواہ وہ اذان کے مسئلہ میں ہے یا نماز کے مسئلہ میں، روزے کے مسئلے میں ہے یا فرائض و وراثت کے مسئلے میں یا دیگر شرعی احکام کے مسئلے میں، اس کا روایت کرنا بالکل جائز اور درست ہے اور وہ شرن بالکل حجت اور دلیل ہے۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ اس اپنے دعوے کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں بھی لائے، مثلا سورۃ توبہ کی 22 نمبر آیت ہے، سورۃ حجرات کی 9 نمبر آیت ہے، اور اسی طرح حجرات کی 6 نمبر آیت ہے، اور پھر کئی ایک احادیث لا کر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس بات کو واشگاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ اخبار احاد جو ہیں وہ بالکل حجت اور شرعی دلیل ہیں، اور اس کا مقام اسلام نے بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو وہاں یہ قید نہیں لگائی بندہ ایک ہو یا دو ہو۔ اس سلسلے میں میں نے ایک بات پہلے کہی تھی، دیکھو اللہ وحدہ لا شریک نے ہر پیغمبر کے پاس جب فرشتے کو بھیجا تو ایک ہی فرشتہ آیا ہے جبریل امین علیہ السلام، تو اس پیغمبر نے یہ نہیں کہا جاؤ میں اکیلے کو حجت اور دلیل نہیں مانتا، تم اپنے ساتھ کوئی اور دو چار فرشتے بندے لے کر آؤ پھر میں بات مانوں گا۔ پھر اس پیغمبر اکیلے کو ہی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی اپنی قوموں کی طرف جو ہے نا وہ بھیجا ہے، اور ہر نبی نے اکیلے اکیلے ہی اپنی قوم کو جا کر دعوت پیش کی ہے، تو یہ نہیں اللہ نے کہا کہ چلو اکیلا بندہ تو حجت نہیں ہوتا، میں ہر قوم کے لیے جو ہے وہ دو دو بندے کم از کم جو ہے وہ کھڑا کرتا ہوں جو ان کو دین کی دعوت دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اتنی ایسے بلکہ عقیدے کے اتنے ایسے احکام اور مسائل ہیں جو بیان کرنے والے صرف جو ہے نا وہ اکیلے اکیلے راوی ہیں، یہ اس طرح شرعی احکام ہیں بہت سارے۔ تو بہرحال یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ذکر کی یحیٰ بن سعید انصاری علیہ رحمہ سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک، اس کی سند میں تفرد ہے اور اوپر ہر طبقے میں اکیلا اکیلا راوی ہے، اور یہ خبر واحد ہے، اور یہ ایسی خبر واحد ہے کہ منکرین حدیث جو ہیں خواہ وہ صراحتاً انکار کرنے والے ہوں یا تاویلیں کر کے یا وہ کوئی قواعد اور ضوابط بنا کر حدیث رسول کا انکار کرتے ہوں، تو ہر طبقے کی زبان کے اوپر اللہ نے یہ حدیث چڑھا دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جب بھی کوئی بات کرتا تو کہتا دیکھو نا حدیث ہے نہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو یہ اخبار احاد جو ہیں یہ اسلام کے اندر بالکل جو ثابت ہیں شرعی حجت اور دلیل ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور آخری حدیث جو ہے یہ دونوں امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں وہ لائے ہیں خبر واحد ہی, اور خبر واحد بھی ایسی ہے کہ جس کو ہر خاص و عام جو ہے وہ اپنے زبان پہ لائے ہوئے ہے اور اس کو قبول کر رہا ہے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں ان کی جس طرح حدیث کے اندر حدیث کے متن کو سمجھنے پر بڑی گہری نظر ہے, ایسے ہی امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیث کی اسانید کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہے. تو کئی لوگ محدثین کے بارے میں یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں یہ تو خالی جو ہیں وہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں, ان کو الفاظ تو آتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں آتا. تو مثال بڑی عجیب سی دیتے ہیں, میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں ان کی مثال تو جو ہے نا وہ بالکل پنساری کی ہے اور ہمارے جو فقہا ہیں ان کی مثال حکیم کی ہے. پنساری کو تو یہ پتا ہے کہ اس کی دکان کے اندر سودا جو ہے وہ کیا کیا پڑا ہوا ہے, لیکن ہر سودے کی خصوصیات اس کو نہیں معلوم کہ کون سی جو نا جڑی بوٹی کون سا سودا کس مرض کی دعا ہے. اگر کسی جو ہے نا وہ جڑی بوٹی میں کوئی مضر اثرات ہیں تو ان کو صحیح کرنے کے لیے اس میں جو ہے نا مسلے اور جو اس کے اثرات ختم کرنے کون سی دوسری چیز ڈالنی ہے. تو کہتے ہیں یہ تو ہم اسی طرح پنسار ہیں بالکل, ان کو حدیثوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور جو ہمارے فقہا تھے ماشاءاللہ وہ حدیث کو سمجھنے والے, حدیث کی مراد کو جاننے والے, ناسخ منسوخ کی پہچان کرنے والے لوگ تھے, انہیں پتا تھا کون سی حدیث کس موقع کی ہے, کون سی پہلے کی ہے, کون سی بعد کی ہے, اگر حدیث میں تضاد ہے تو وہ کیسے حل ہونا ہے. یہ سارے کہتے ہیں جی فقہا کا کام تھا. تو بات یاد رکھو کہ جتنے بھی کبار آئمہ حدیث گزرے ہیں نا الحمدللہ وہ سارے کے سارے فقی محدث تھے, انہیں یہ پتا تھا کہ حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے ایسے ہی جو ہے نا وہ صحیح بخاری نہیں لکھ دی, ایک ایک حدیث پر امام بخاری کئی کئی باب باندھتے ہیں. ایک بار میں نے شمار کیا کہ صحیح بخاری میں جو اماں عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حج کو نکلے تو پھر راستے میں مقام صرف پر جب پہنچے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام ماہواری آ گئے تو رونے لگ گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ لعلہ کے نفس تھے شاید کہ تمہیں ایام آ گئے ہیں, کہنے لگی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ففعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت, جو حجی کام کرتے ہیں نا وہ تو کام کرتی چلی جا سوائے اس کے کہ تو نے کعبے کا طواف نہیں کرنا. تو یہ جو حدیث ہے امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری میں غالباً 35 مرتبہ لائے, اور 35 مرتبہ حدیث لا کر تقریباً 32 باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر قائم کیے ہیں, اور 32 باب باندھ کر امام بخاری نے یہ حدیث پھر تقریباً 20 سے زائد اساتذہ کرام سے صحیح بخاری کے اندر نقل کی. یعنی مختلف اساتذہ سے امام بخاری نے وہ حدیث سنی اور ان میں سے چناؤ کر کے 20 اسانید جو مختلف اساتذہ کی تھی ان سے امام بخاری اپنی صحیح میں حدیث یہ لائے. تو اگر امام بخاری کو یا دیگر محدثوں کو حدیث کا فام نہیں تھا تو ایک حدیث کے اتنے ترک لا کر اس پر اتنے باب باندھ کر ہر جگہ الگ مسئلے کا استنباط کرنا, آخر یہ وہ شخص جس کو حدیث کے لفظوں کی مراد ہی نہ آتی ہو وہ کیسے کر سکتا ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اصل میں بڑے بریک بین قسم کے فقی تھے, کئی دفعہ جو ہے وہ باب باندھتے ہیں اور مسئلہ اخذ کرتے ہیں کے لیے حدیث نیچے جو ذکر فرماتے ہیں تو بظاہر وہ حدیث کا جو باب باندھا ہے باب کے والے الفاظ بظاہر حدیث سے نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ان جیسے کوتا فام یہ بھی کہہ دیتا دیکھو بخاری نے باب کچھ باندھا اور حدیث کچھ لے آئے, خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ امام بخاری نے کتنی باریک بینی سے اس حدیث سے وہ مسئلہ اخذ کیا ہے. کیونکہ امام بخاری کے سامنے حدیث کے جمیع ترک الفاظ اور متون ہوتے تھے, تو اگر ایک حدیث سے ذکر کی امام بخاری نے اور اس جگہ پر لفظوں میں وہ بات اس باب میں موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حدیث کا باب سے تعلق نہیں, بلکہ اس حدیث کے دیگر ترک میں اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ چونکہ ہر حدیث اور اس کی سنن سے واقف تھے تو اس کو جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا امام بخاری کی نظر میں بات ہوتی تو وہ حدیث اگر تتبع کریں تلاش کریں تو وہ صراحتاً بھی قیدہ مسئلہ وہاں موجود ہوتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو امام بخاری علیہ رحمہ بڑے فقی قسم کے محدث تھے. تو یہ جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر 7 دفعہ جو ہے نا اس کو امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث 7 مقامات پر لا کر امام بخاری علیہ رحمہ نے الگ الگ مسائل کا استنباط کیا. مثال کے طور پر یہ جو پہلی دفعہ امام بخاری اس کو حدیث لائے اس حدیث کو لائے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بدل وحی کے باب میں ذکر کیا اور یہاں لا کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ حدیث بھی وحی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بات بیان کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تھا. اسی لیے تو قرآن میں وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. تو یہ حدیث جو ہے اس کا وحی سے بھی تعلق ہے. اسی حدیث کو امام بخاری رحم اللہ کتاب الایمان کے اندر 41 نمبر باب کے اندر بھی لائے اور وہاں یہ باب باندھا باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ کہ جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ نیت اور ثواب کے ساتھ ہیں. ولکل امرئ ما نوى ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. تو امام بخاری یہاں فرماتے ہیں فدخل فیہ الایمان والوضوء والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام کہ یہ نیت والی جو حدیث ہے نا اس میں تو ایمان بھی داخل ہے, اس کے اندر جو ہے وہ وضو اور نماز بھی داخل ہے, زکوٰۃ اور حج بھی داخل ہے, روزے اور دیگر شرعی احکام بھی اس کے اندر داخل ہیں. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ نیت والی حدیث تو ایمان کو بھی شامل ہے اور شرعی احکام کو بھی شامل ہے. میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا, پیچھے بھی میں نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اب باب باندھ کے مسئلہ بتایا کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے اندر جو ہے یہ ایمان, اعتقاد, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو یہاں سوچنے کی بات یہ کہ بعد ہمارے بھائی جس وقت نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی ابتدا میں لفظوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نیت کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بڑی یہ مشہور چیز ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہے نمازی تو کہتا ہے نیت کیتی ہے اس نماز دی, 4 رکعت نماز فرض, وقت نماز ظہر, پیچھے اس امام دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر. تو یہ جب یہ لفظی نیت کرتے ہیں تو پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہاں تو دلیل نہیں ہے, حدیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث پیش کر کے پھر اس کو لفظی نیت کی طرف لے جاتے ہیں. حالانکہ یہ نیت لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے نوا ینوی نیا, اس کا اصل محل جو ہے وہ انسان کا دل ہے. کوئی بھی آپ لغت کی کتاب نکال کر دیکھیں آپ کو یہ بات ملے گی کہ نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی, نیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب دیکھیں یہ جو ہمارے بھائی زبان سے نیت کرتے ہیں ان کی ہی وہ ایمان کی بنائی صفتیں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ذرا اس کو سامنے رکھے ہیں. ایمان مجمل کیا بیان کرتے ہیں جو اپنی مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کی جو چھوٹی نماز کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا اس طرح جیسے اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام حکم قبول کیے. کیسے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کر کے اور دل سے تصدیق کر کے. ان کا ایمان مجمل بھی یہ بات بتاتا ہے کہ زبان کے ساتھ اقرار ہوتا ہے. یہ فعل جو ہے نا وہ نیت کا محل نہیں ہے زبان, نیت کا محل جو ہے وہ انسان کا دل ہے. تو یہ لفظی نیت جو ہے خود ان کے حنفی اقادر علماء جو ہیں وہ اس کو تسلیم بالکل نہیں کرتے. مثال کے طور پر حنفیہ کے ہاں بڑی مشہور ان کی کتاب ہے فقہ کی ہدایہ شریف, تو ہدایت والے نے جو نا وہ ساتھ کہا جی دل کے ساتھ زبان کی کو بھی شامل کر لے, تو ان دونوں کا اجتماع جو ہے کہ زبان سے بھی نیت اور دل سے بھی, تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. یخسن ذالک لاجتماع عظیمتہ. تو اس ہدایہ کے مسائل کی تنقیح کے لیے ایک اور بہت بڑے حنفی عالم علامہ صدر الدین علی بن علی ابن ابی العز الحنفی جو 752 ہجری میں وفات پا گئے تھے, ان کی کتاب التنبیہ علی مشکلات الہدایہ, التنبیہ علی مشکلات الہدایہ جو مکتبۃ الرشد سعودیہ سے طبع ہوئی, اس کی پہلی جلد کے اندر 509 صفحہ کے اوپر ابن ابی العز اس ہدایہ والے کے اس قول پر نقد کرتے ہوئے کہ لکھتے ہیں قال فی المفید, یہ مفید جو ہے یہ المفید والمزید کے نام پر فقہ حنفی کی کتاب ہے, ان کا جو حنفیوں کا ایک بہت بڑا امام ہے علامہ عبد الغفور بن لقمان القردری ابو المفاخر, تو اس نے جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا, وہاں سے ابن ابی العز نقل کرتے ہیں. کرہا بعض مشائخنا النطق باللسان, کہتے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے زبان کے ساتھ بولنا نیت میں اس کو مکروہ سمجھا ہے. لأن النیت علم القلب, اس لیے کہ جو نیت ہے یہ دل کا علم ہے. واللہ تعالی مطلع علی ما فی الضمائر, کہ دلوں کے اندر جو کچھ اس پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اطلاع ہے. فلا حاجت الی الافصاء باللسان, تو جب دل کے معاملے میں صرف اللہ مطلع ہے اور اللہ کے لیے آپ نماز پڑھنے لگے, فلا حاجت الی الافصاء باللسان, تو زبان کے ساتھ اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی جانتا ہے. یہ زبان کے ساتھ وضاحت تو اس کے سامنے کی جائے نا دلوں کے حالات سے نا واقف ہو. تو نماز جب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو اور نیت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کرنی ہے اور نیت دل کا عمل ہے زبان کا عمل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے, تو اس کے سامنے زبان کے ساتھ اس چیز کے اظہار کی قطن ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ بات نقل کر کے ابن ابی العز جو ہیں وہ ہدایہ کی جو یہ تنبیہ کتاب لکھی اس کے اندر لکھتے ہیں وہذا ہوا صحیح, ہو یہی بات جو ہے نا صحیح اور درست ہے. فإن قول القائل, اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کا یہ کہنا نویت صلاۃ قضا و قضا, میں اس طرح جو ہے نا وہ نماز کی نیت کرتا ہوں, کہتے ہیں نوع العبس من وجوہ, کئی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ ایک بیکار عمل ہے, جن میں سے پہلی وجہ کہتے ہیں اس کے بیکار ہونے کی لفظی نیت کی یہ ہے احدہا انہ لم ینقل, پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظی نیت کہیں قرآن و سنت کے اندر منقول ہوئی ہی نہیں ہے, نہ ہی اس کا کہیں تذکرہ جو ہے نا وہ موجود ہے. اسی لیے انفیوں کے ایک دوسرے بہت بڑے علامہ اور ہدایہ کے شارح جو ہے نا علامہ ابن الحمام حنفی نے فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ 232 کے اوپر لکھا ہے, کہتے ہیں قال بعض الحفاظ, بعض حافظین حدیث نے کہا ہے لم یثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق صحیح ولا ضعیف, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح یا ضعیف سند سے کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں, یعنی نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت ہے نہ کسی ضعیف حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ انہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاه انہ کان یقول عند الافتتاح اصلی قضا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہوں تو آپ نے کبھی یوں فرمایا ہو کہ میں اس طرح جو ہے یہ نماز پڑھنے لگا ہوں. ولا ان احد من الصحابۃ والتابعین, اور صحابہ اور تابعین میں سے بھی کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. بل المنقول انہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ کبر, بلکہ حدیث کی کتابوں میں تو یہی بات آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کبارا اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کرتے تھے, کہیں یہ نہیں آیا کہ اللہ اکبر سے پہلے کہتے ہوں میں نے اس طرح جو ہے وہ نماز ادا کی. ہمارے لوگ جو ہیں نماز عربی میں پڑھتے ہیں اور نیت جو ہے ان کی پنجابی میں ہوتی ہے, تو امام ابن الحمام حنفی جو ہیں وہ یہاں یہ بات لکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اور تابعین سے نماز کی لفظی نیت موجود نہیں ہے تو فرماتے ہیں وہاز ہی بدعتن, یہ لفظی نیت کرنا یہ بدعت ہے. اور یہی بات جو علامہ ابن نجیم جو فقہ حنفی میں ابو حنیفہ ثانی کے نام سے شمار ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب الاشباب النظائر کے اندر لکھی ہے, اور ابن امیر الحاج حنفی نے بھی یہ کہا کہ انہ لم ینقل عن الائمۃ الاربع, یہ کہتا ہے یہ چار اماموں میں سے کسی امام سے منقول بھی نہیں ہے. تو پہلی وجہ اس کے بیکار ہونے کی جو نقل کی وہ ابن ابی الاز حنفی نے کہا کہ یہ بات منقول ہی نہیں ہے، اور دوسری وجہ اس کے بیکار ہونے کی لکھتے ہیں الثانی انہ اما ان یرید بالانشاء بالخبر، کہ یہ لفظ بول کال زبان سے جو لفظی نیت ہے نمازی یا تو کسی چیز کی خبر دینا چاہتا ہے یا انشاء، انشاء کا معنی یعنی کوئی چیز اس کی چاہت اور طلب ہے، یا طلب اپنی بتانا چاہتا ہے یا خبر دینا چاہتا ہے، دو صورتوں میں سے کوئی اور صورت نہیں ہوتی. یہ بڑا عظیم نقطہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیے گا. کہتا ہے کہ یا تو لفظی نیت کرنے والا بندہ جو ہے وہ لفظ زبان سے بول کر کسی بات کی خبر دے گا یا اپنی طلب کا اظہار کرے گا. تو کہتے ہیں وہ کل من ہوا باطل، یہ دونوں صورتیں ہی باطل ہیں. اس لیے کہ یہ جو کسی چیز کی طلب رکھنا جو ہے تو اس کا نیت کے ساتھ اس لیے کوئی تعلق نہیں کہ نماز جو ہے نا یہ بیو وغیرہ کے معاملات میں سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سودے بازی کرتا ہو تو سودے بازی میں انشاء جو ہے وہ مطلوب ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر دینا بھی اس لیے باطل ہے، خبر دینے کی دو شکلیں ہوں گی یا تین شکلیں بنیں گی خبر دینے کی، یا تو وہ اپنے آپ کو خبر دے رہا ہے یا اللہ کو خبر دے رہا ہے یا کرامن کاتبین کو خبر دے رہا ہے. تو یہ تینوں صورتیں درست نہیں ہیں. اپنے آپ کو خبر دینا بھی صحیح نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تو پہلے ہی اس کو پتہ ہے، اللہ کو خبر دینا بھی درست نہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے. کرامن کاتبین کو بھی خبر دینا جو ہے نا وہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ تو ایک ایک بات بندے کی خود نوٹ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں سے لکھی، یہ دو بڑی باتیں میں نے ان کے گھر سے آپ کے سامنے ذکر کر دی تاکہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات بیٹھ جائے کہ لفظی نیت میں بھی فقائے اناف کئی ایک ایسے ہیں جو اس کو بدعت سے تعبیر کرتے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے تھوڑی سی یہ بات کی، دیکھو امام بخاری نے 54 نمبر جو ہے نا وہ حدیث یہی نیت والی ذکر کر کے جو باب باندھا تو اس میں صرف نماز ہی نہیں ایمان اور دیگر مسائل میں بھی نیت کا دخل جو ہے نا وہ سمجھایا ہے. تو اب ایک شخص جو ہے وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہے گا، نیت کی تھی میں اس اسلام دی قبول کرنے واسطے اللہ تعالیٰ دی، مسلمان ہوتا ہوں میں فلانے مولوی کے ہاتھ پر تو ایمان کی نیت کیا کرتے ہیں؟ پھر نماز سے پہلے طہارت اور استنجا ہے تو کبھی استنجا کی نیت کی ہو؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے بھائیوں کے استنجا بھی جو ہے نا وہ بڑا مخصوص طریقے سے ہے، فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ جو سبز پگڑی والے لوگ ہیں ان کی جو فیضان سنت ہے اس میں باقاعدہ استنجے کی جو 78 سنتیں ذکر کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور وہ جو استنجے کی یہ 78 سنتیں بیان کی ہوئی ہیں اس میں گرمیوں کا استنجا علیحدہ ہے اور سردیوں کا علیحدہ ہے، اور پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے. کیونکہ وہ سارا طریقہ تو میں اس لیے میں نے عرض نہیں کر سکتا نا، ہو سکتا ہے بعض خواتین بھی جو ہیں وہ اس درس کے اندر شریک ہوں یا اس کو سن رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ خود اس کو دیکھ لیں. میں نے حوالہ عرض کر دیا کہ فیضان سنت جو ہے اس میں استنجے کی جو 78 سنتے ہیں اس کے اندر اس بات کو اس نے بیان کیا. تو میں اس میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے جب وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کا استنجا علیحدہ ہے اور گرمیوں کا طریقہ علیحدہ ہے، مٹی کے ساتھ استنجا کرنا اور ڈھیلوں سے اس کا اور طریقہ ہے، پانی کے ساتھ استنجا کر اس کا باقاعدہ ہاتھوں کی انگلیوں سے بنا کر طریقہ وہ سمجھاتے ہیں، اپنی نور الاضافی کا اندھی کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. تو اب کیا نیت کریں گے، گرمی کے استنجے کی اور سردی کے استنجے کی، مٹی کے ساتھ ڈھیلے استعمال کرنے ہوں تو اس کی نیت کیسے کریں گے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا تو اس کی نیت کیسے کریں گے، کیونکہ یہ بھی تو شرعی اعمال ہے نا، کیونکہ طہارت کے بغیر تو نماز قبول نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوگا آپ کا، تو وضو بھی اسی طرح شرعی عمل ہے. کبھی وضو کی نیت کی ہو، غسل جنابت جو ہے یہ بھی شرعی عمل ہے، غسل کرنا اس کی کیا نیت کی ہو، غسل جن وجوہات کی بنیاد پر مسلمان بندے کے اوپر شرعی احکام میں فرض ہوتا ہے تو وہ بھی شرعی احکام ہے، تو اس کے اعمال سر انجام دینے کے لیے کیا نیت کرتے ہوں گے. تو بہت سارے احکام ہیں، ایک ایک مسئلے پر آپ غور کریں تو کہیں کوئی لفظی نیت ان سے نہیں ملے گی، صرف نماز کے لیے یہ لفظی نیت بنائی ہوئی ہے. تو لفظی نیت کا اسلام میں کوئی اس طرح وجود نہیں ہے، صرف حج یا عمرے پر جب جاتے ہیں تو اس کے لیے اللہ لبیک حجن یا عمرتن کے لفظ بولے جاتے ہیں، وہ حدیثوں میں ہے، ورنہ کہیں کوئی جو ہے نا وہ لفظی نیت موجود نہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا اگر کسی شخص کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے اور وہ عمر نوح پا کر حدیث کی کتابوں میں یہ تلاش کرنا چاہے کہ کوئی لفظی نیت وارد ہوئی ہے یا نہیں، تو نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال جن کی تبلیغ کی جناب عمر ہے, تو ان کی عمر پا کر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ذخیرہ احادیث میں تلاش کرے, صحیح تو کجا اس کو ایک ضعیف روایت بھی لفظی نیت کرنے کے اوپر حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی. یہ بات امام ابن تیمیہ سے ان کے شاگرد رشید حافظ ابن القیم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان کے اندر جو ہے نا وہ اس بات کو بیان فرمایا اور نقل کیا ہے. تو ان لفظی نیت کا اسلام کے اندر جو اس طرح دیگر عبادات ایمان اور احکام میں کوئی تصور نہیں ہے. نیت فعل القلب ہے, دل کا عمل ہے. آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ دل کے پختہ عزم سے شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دلوں کے راز اور بھید اور سرائر جو ہے وہ جاننے والا ہے, تو اس لیے اس کو تو خبر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے استاد مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب حفظہ اللہ جب ہم ان سے بخاری پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک بات سنائی, کہتے ہیں کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہ ساتھ جس کے کھڑا دوسرا نیت کر رہا, نیت کی تھی اس نماز دی جو ہے نا وہ فلاں اتنی رکھتے ہیں اور اتنا جو ٹائم اور اس امام کے پیچھے, تو وہ ساتھ بندہ ایک کھڑا ہوگا اس نے کہا یہ سارے نیت کے لفظ کر کے اگر کہتے جہانداد خان ولد جو ہے نا وہ صوبے خان صوبہ پنجاب شہر لاہور اور ملک پاکستان, تو وہ سارا اپنا ڈریس دے کر کہتا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر, تو کہتے نماز سے فارغ ہوا تو اس بندے نے کہا یہ آپ نے کیا کہا جاندان خان ول صوبے خان ضلع فلانا اور پاکستان ملک یہ وہ, تو کہنے لگا اللہ کے بندے تم نے جو نیت کی تو تم نے آدھی کی میں نے پوری کی. جب کسی کو خبر دینی اور ڈریس دینا تو پورا ڈریس دیتے ہیں, آپ ڈریس بتاتے نہیں ہیں اور جو ہے نا اپنے لفظی زبان کے ساتھ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ خبر جو ہے دینی ہے اپنے آپ کو, اس طرح ابن ابلیس نے کہا یا جو ہے خبر اللہ کو دے رہا ہے یا کرامن کاتبین کو بول کر بتا رہا ہے, تو تینوں صورتوں میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تینوں صورتیں اس کی عبث اور بیکار ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ جو عمل انسان کرے گا اس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اجر اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں پائے گا. اس کے بہت سارے اس حدیث کے احکام ہیں انشاءاللہ تعالی باقی اگلے درس میں. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو چند منٹ جو ہیں وہ 10 منٹ 8 بجے تک آپ کوئی مسائل پوچھنے ہیں سوال و جواب کا اس حدیث کے حوالے سے یا کوئی اور وہ کر لیں, کیونکہ پھر ہم نے آگے جو ہے نا وہ سفر پر نکل لیں. مائک فری کرتا ہوں, جس بھائی نے آنا ہے وہ آ جاؤ اور سوال کر لو. سبحانک اللہ بحمد, یہ رکھو ادھر, وہ بھی رکھو, یہ بھی رکھو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. شیخ دو سوالات ہیں, ایک تو تصویر کے بارے میں ہے کہ تصویر کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, کیا یہ حرام ہے, اور اگر کسی فلاحی یا دینی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجئے. اور ایک سوال ہے ایک ذکر کے حوالے سے کہ قرآن پاک کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, کیا اس آیت کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کسی کام میں پڑھا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا مسئلہ بھائی نے پوچھا تصویر کے حوالے سے, یہ جو تصویر کے حوالے سے مسئلہ ہے اس میں اگرچہ ہمارے سلفی علماء کرام کا اس مسئلے میں تھوڑا سا حدیث کے فام میں اختلاف ہے, جو بات میں سمجھتا ہوں وہ میں اس کو عرض کرنے لگا ہوں. تصویر کے حوالے سے مذمت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں جس میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں مصورین کے متعلق اشد عذاب کا ذکر ہے, روح جب تک نہیں پھونکیں گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے, یہ ساری حدیث اس کی مذمت پر ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ استثناء بھی موجود ہے, وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں جن کو علامہ البانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب آداب الزفاف کے اندر ذکر فرمایا. دو حدیثیں وہ لائے مذمت والی بیان کرنے کے ساتھ کہتے ہیں دو یہ حدیثیں سے استثناء بعض چیزوں کا ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث لائے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گڑیاں تھیں جن کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر کھیلتی تھیں اور ان کی سہیلیاں بھی آ کر ان سے کھیلا کرتی تھیں. یہ حدیث بخاری میں ہے, اور یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کے اندر بھی ہے, تو اس میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ انہوں نے جو گھر میں گڑیاں رکھی تھیں ان میں ایک گھوڑا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے جب ہوا چلی پردہ پیچھے ہٹا تو نظر پڑ گیا آپ کی وہ تصویر جو گڑیاں وغیرہ تھی تو گھوڑے کی طرح اشارہ کر کے آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے تو فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو گھوڑا ہے تو اس کے انہوں نے کپڑے کے پر بنائے ہوئے تھے ساتھ تو پوچھا یہ گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کھلا کے ان سے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں تو دیکھیں یہ گھوڑا جو ہے یہ بھی تو ایک مجسمہ اور تصویر کی صورت تھی اور باقاعدہ صاف معلوم ہو رہا تھا یہ گھوڑا ہے آپ نے اس لیے تو پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے تو گھوڑا بھی مجسمہ ہے اور وہ جو حدیثیں ہیں کہ جہاں تصویر اور رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا جہاں وہ ہے تو اسی گھر میں جہاں وہی نازل ہوتی جبریل امین تشریف لاتے ہیں معاشہ صدیقہ کے گھر میں وہی لے کر وہاں پر معاشہ کی گڑیاں اور یہ گھوڑا جو ہے نا مجسمہ جو ہے نا یہ بھی وہاں موجود تھا اس کے وہ تو آنے نہیں ہوا جو ہے نا جبریل کے آنے میں دوسری مثال شیخ البانی نے بخاری وغیرہ کی حدیث ذکر کی صحابہ اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے اور روزے رکھوا کر پھر جو ہے نا ان بچوں کو مسجد میں لاتے نا ساتھ روئی کا گٹھا لے کر آتے جبکہ بچہ روتا نا بھوک کی وجہ سے تو اس کو روئی کے گٹھے کی گڑیا بنا کر اس میں سے جو ہے نا اس کو دیتے وہ اس کے ساتھ کھیلتا تو یہ دو حدیثیں لا کر شیخ البانی علیہ الرحمہ نے یہ بات وہاں سمجھائی ہے کہ کچھ استثناء اس کا ہے اور وہ استثناء کس صورت میں ہے پھر شارح نے حدیث ذکر کیا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اماں عائشہ کی گڑیاں تھیں قاضی عیاض کی شرح سے مسلم اسی طرح امام نووی کی شرح سے مسلم ابن حجر کی فتح الباری شرح سے بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ اس لیے یہ اس گھوڑے کو یا دیگر گڑیوں کو گھر میں برداشت کیا گیا تاکہ عورتیں جو ہیں بچیاں وہ امور خانہ داری میں گھر بنانے میں اولاد کی تربیت کرنے میں اس سے سبق سیکھیں تو یہاں اس حدیث کو نقل کر کے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس تصویر سے دینی فائدہ جتنا ہوتا ہو اس کی حد تک جو ہے اس سے زائد نہیں جتنی ضرورت شرعی تقاضا کرے اور دین کو فائدہ ہوتا ہو تربیت میں اس کا عمل دخل ہو تو اس کی ضرورت ہے اس کی بالکل رخصت ہے اس کے لیے پھر انہیں کئی اور مثالیں بھی اس طرح جو ہے نا وہ سائنسی علوم میں بعض چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جو ہے نا وہ یہ آج کل کے دور میں جو ہے نا یہ چوری ڈاکے اور خاص طور پر قتل و غارت کے مسائل شروع ہو گئے تو یہ کیمرہ جو لگاتے ہیں لوگوں کی سرچنگ وغیرہ کو یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے سیکورٹی کیمرہ تو یہ بھی مثالیں لا کر جو ہے نا وہاں یہ بات سمجھے کہ یہ ایک دور حاضر کی ضرورت ہے تو یہ اس کو اتنا استعمال کرو جتنی شریعت کی حد تک ہے اس سے زائد نکل کر آگے اس کو مت استعمال کرو تو میں بھی اس بات کو اسی سمجھتا ہوں اب کئی ہمارے بھائی اس میں بہت تشدد بھی کرتے ہیں کہتے ہیں تصویر تو بالکل کسی صورت میں جائز نہیں لیکن میں نے ان بھائیوں سے کئی دفعہ یہ بھی گزارش کی دیکھیے کہ اگر بالکل تصویر جائز نہیں ہے تو آپ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ شرعی مجبوری کہتے کس کو ہے مجبوری تو شرعی وہ ہے حرام کھانے کے لیے کہ اگر ایک انسان کی جان نکل رہی ہو وہ مر رہا ہو اور اس کو اس کی جان بچانے کے لیے حرام خنزیر بھی اس کے منہ میں اتنا دے دو جس سے جان بچ جائے اس سے اوپر ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا پاسپورٹ نہیں بنوایا تو کیسے آپ کی جان نکلتی ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ موت وارد ہو جائے گی کہ شناختی کارڈ نہیں بنا تو لہذا مار دیں گے آپ کو یا جو ہے گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے بنواتا ہے اس پہ اوپر مجبوری کی تعریف صادق نہیں آتی پھر میں دوسری بات انہوں کہتا ہوں چلو ایک بار آپ نے جو ہے نا وہ مجبوری کے صورت میں کہا چلو بن گئی حج کر لیا آپ نے جب آپ نے حج کر لیا ایک بار تو دوبارہ پھر ہر سال عمرے کے لیے حج کے لیے جانا کون سی شرعی مجبوری ہے حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے اسی پاسپورٹ کو پھر دوبارہ استعمال کرتے ہو پانچ سال بعد وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو نیا بنوا لیتے ہو اگر اپنی یہ شدت پر قائم ہو تو پھر پوری طرح ہی اس کے اوپر قائم رہیے گا اور بالکل اس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو آگ لگاؤ اور ختم کرو اور کہو کہ اسلام نے اس کی گنجائش نہیں اگر آپ کے لیے اس کی گنجائش نکلتی ہے تو پھر یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی دینی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کفار کو اپنی قوت وغیرہ کا مظاہرہ کئی دفعہ اگر کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں جہاں ضرورت تقاضا کرے اتنی بنا لو جتنی جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے جائز زیادہ کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے دوسری بات بھائی نے پوچھی انی وجہ تو وجہ ہی علی اللہ دی یہ جو قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آئے تھے تو اس کو یکسوئی کے لیے پڑھنا کہ توجہ حاصل ہو جائے تو قرآن کی بذات خود ذکر ہے نا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تو قرآن جب بذات خود ذکر ہے اور یہ قرآن کی آیت بتا رہے ہو اور تو اس طرح کوئی بھی قرآن کی آیت کوئی حدیث اور دعا جو ہے وہ آپ جس نیک مقصد کے لیے پڑھو گے آج حدیث پڑھی ابھی آپ انما الاعمال بالنیات تو انی وجہ توجہیہ ہو یا پھر اور ذکر ہو، تو ذکر جو بھی کرو دھیان اللہ کی طرف رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا وہ ضرور جو ہے آپ کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک بھائی کا آیا ہے کہ میرے سوال کا جواب ضرور دے دیجئے گا، ٹائم کم ہے تو آپ سوال کریں۔ میں مائک فری۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا تھا نماز کے دونوں رکعات کے درمیان میں ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، اس کے بعد میں پلیز فرما دیجئے کہ اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی جب بیٹھا ہوگا انسان، مجھے کنفیوز ہے اس کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان باہر کے ملک میں ہے، پاکستان میں وہ ایک دو سال سے نہیں گیا، حالانکہ اس کو شرعی کوئی اس کا جو نہیں ہے وہ جا بھی سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرما دی کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کتنی دیر بعد جانا ضروری ہے اگر اس کو کوئی اجر نہ ہو کوئی بھی ادھر پاکستان جانے کا یا کسی بھی جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے دو مسئلے پوچھے، ایک مسئلہ تو یہ پوچھا کہ دو سجدوں کے درمیان میں ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا اس کی جو ہے نا ممکنہ صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کی توضیح جو ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو سجدوں کے درمیان اکعا کرتے تھے اور یہ سنت ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں تو اٹھ کر جب عام صورت میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا ہوتا ہے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اکا کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں گھٹنے ٹیک کر جب بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے دونوں پاؤں جو ہے وہ کھڑے کر کے ایڑیاں جوڑ دیں گے اور ایڑیوں کے اوپر ہی بیٹھیں گے، پاؤں کو دایاں پاؤں کھڑا ہوتا ہے پہلے تو بایاں بچھاتے ہیں تو بایاں بھی نہیں بچھانا، اس کو بھی سیدھا کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا، اور یہ دو سجدوں کے درمیان جو ہے نا یہ اکا سنت ہے، یہ صحیح مسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ منع نہیں ہے۔ جو اکا منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے یا تو دونوں ہاتھ زمین کے اوپر آگے ٹیک دیں جس طرح کتا بیٹھتا ہے، یا جو ہے نا بالکل اس طرح کے سرین آپ کی زمین کے اوپر ہو اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھ نیچے لگائیں، یہ بھی کتے کے ساتھ شکل ملتی ہے۔ تو ایسی صورت جس میں جانور سے تشبیہ ہے وہ بنے، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان گھٹنے دونوں ٹیکے ہوئے اور پیچھے سے دونوں پاؤں کھڑے، آپ پاؤں کے سروں کے کھڑے اور ایڑیاں ملا کر اوپر جو ہے نا وہ اپنے سرین رکھ دیں تو یہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ دوسرا سوال جو بھائی نے کیا، بیچ میں کئی بار جو ہے نا وہ آواز کٹ رہی تھی، پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنا معلوم ہوا ہے کہ بھائی ایک پاکستان سے مثلا باہر رہتا ہے اور وہ شرعی ضرورت اس کو پڑے، اس کو انہیں گھر بھی جانا ہے، وہ کئی دفعہ جا بھی سکتا ہوتا ہے پھر بھی نہیں جاتا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک بات یہ یاد رکھو کہ بلاد کفار کے اندر خالی اگر دنیا کمانے کے لیے گیا ہے تو بالکل شرن درست نہیں ہے، اگر دعوت دین کے لیے گیا یا سفیر بن کے گیا یا عارضی تجارت کے لیے گیا، یہ استثناء حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ایسی جگہ پر جہاں رہ کر وہ دین پر یا مکمل طور پر آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو، کفار کی وجہ سے اس کے دین میں کوئی رکاوٹ نہ، وہاں رہنا جائز۔ تو اسی شکل میں اب دوسری بات، اب اگر باہر رہ رہا ہے تو اس نے واپس آنا ہے، آ بھی سکتا ہے پھر بھی نہیں آتا، تو یہ اس کی بیوی کا اگر شادی شدہ ہے تو حق ہے، تو بیوی کا جو حق ہے اگر وہ اپنی مرضی سے اس کو اجازت دیتی ہے کہ خواہ کتنے سال پھر رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اگر وہ اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیتی اور وہ بلاتی ہے تو ضرور آدمی کو اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کی خبر لینی چاہیے۔ تو یہ مختصر سی شکل ہے جو میرے سامنے آئی ہے، تو باقی پر انشاءاللہ العزیز تو کوئی اور بات ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں، چونکہ میں نے آج جمعے کی تیاری بھی کر رہی ہے پھر اگر سفر کے۔ ایک سوال بھائی کہہ رہے ہیں میرا سوال سٹرینگر فار ایور،
جی السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ وہ صحابہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے کہ اس کا سر اتار کے لاؤ، انہوں نے جا کے اس صحابہ کرام نے جا کے اس کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہیں، تو اس میں مجھے مختصر سا بتا دیں، آپ نے بھی جانا ہے کہ اس میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، اس میں حد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بھائی جان، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک گستاخ کے قتل کے لیے بھیجا تھا، جو کعب بن اشرف یہودی کا قتل ہے، تو اس میں محمد ابن مسلمہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ مجھے اگر کچھ آپ کے بارے میں لگی لپٹی بات کرنی پڑے تو آپ نے کہا اجازت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں وہ موقع محل دیکھ کر انسان جو ہے خود فیصلہ کر لے کہ اس کا میں نے سر تن سے جدا کرنا ہے تو اس کے ساتھ پہنچنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے, کوئی ایسا فعل جو کفریہ ہو اس سے سرزد ہو بھی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کی شرعاً اجازت ہے, وہ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہا ہے. تو انسان خود فیصلہ کرے گا کہ وہ اس جو ہے نا منکر کے پاس پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچ سکتا ہے, کیسے اس کا کام ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مجمل رکھا اور اس کی تفصیل نہیں بتائی, اجازت دے دی تو صحابی نے بھی جتنی ضرورت تھی اس حساب سے اندازہ اپنے حساب سے گفتگو کر لی. تو اس لیے کہ یہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی انسان کو موقع مال کے حساب سے ضرورت پڑے وہ اس کو دیکھ لے کہ میں اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کس طریقے سے پہنچ سکتا ہوں. تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ہم سب کو قرآن اور سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی پھر انشاءاللہ آپ کے مسائل اگلے درس میں ہوں گے. اللہ وحدہ لا شریک برکات نازل فرمائے. تو بس اوقات میرے ہاں چونکہ یہ میں ابو سعد بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا, کئی دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے. اب آج تو اللہ کی توفیق سے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ حل ہوا, تو کبھی کبھار آپ بھی تشریف لے آیا کریں. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, اکرمکم اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.